بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے اور ہم پوائنٹ نمبر 51 پر پہنچے ہیں. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں: وكلما سمعت من الآثار شيئا مما لم يبلغه عقلك، اور جب بھی تم ایسی احادیث سنو جو تمہاری عقل کی پہنچ سے دور ہوں، نحو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان: قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن عز وجل، بندوں کے دل یا لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. الرحمن اللہ تعالیٰ کی انگلی میں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. قلوب العباد اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل. وقولہ، اور دوسری حدیث میں، پہلی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے. دوسری حدیث: وقولہ ان اللہ ينزل الى السماء الدنيا، متفق علیہ حدیث ہے، حدیث کا ایک حصہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں السماء الدنیا پر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. وینزل یوم عرفہ، اور عرفات کے دن بھی اللہ جل سبحانہ و تعالی نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. وینزل یوم القیامتی، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نازل ہوں گے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لا يزال يطرح فيها حتى يضع عليها قدمه جل ثناؤه، اور بے شک جہنم میں لوگوں کو ڈالا جاتا رہے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنا قدم جہنم میں رکھیں گے. وقول اللہ تعالی للعبد، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان اپنے بندے سے، یعنی حدیث قدسی میں: ان مشیت الی ہرولت الیک، اے میرے بندے، اگر تو میری طرف چل کر آتا ہے تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. وقوله، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان: خلق اللہ آدم علی صورته، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. وقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو سب سے اچھی صورت میں دیکھا ہے، یعنی خواب میں، جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی. واشباہ هذه الاحادیث، امام بربهاري رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور ان جیسی دوسری احادیث بھی: فعلیک بالتسلیم والتصدیق والتفویض والرضا، تمہارے اوپر واجب ہے تسلیم، سر جھکا کے منع سے تسلیم کرنا، والتصدیق، اور اس کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان رکھنا ہے. والتفویض، اور حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنا ہے. معنی تو ہم جانتے ہیں، معنی معلوم ہے ان چیزوں کا، جیسے کہ آگے تفصیل آئے گی. تفویض سے مراد تفویض الکیفیت والحقیقہ، حقیقت اور کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. والرضا، اور اس پر راضی بھی ہو جانا ہے. ولا تفسر شيئا من هذه بهواك، اور ان چیزوں میں سے جن کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے، جن کا ذکر کیا گیا ہے، من هذه بهواك، اپنی خواہش نفس سے کسی چیز کی تفسیر نہ کرنا. فإن الإيمان بهذا واجب، بے شک ان پر ایمان واجب ہے. فمن فسر شيئا بهوا من هذا بهواه، بس جس نے بھی ان میں سے کسی چیز کی تفسیر اپنی خواہش نفس کے مطابق کی، ورده، اور اس کا رد اس نے کر لیا، فہو جہمیون، تو وہ جہمی ہے۔ امام بربھائی رحمہ اللہ ان جملوں میں اللہ تعالیٰ کی بعض خاص صفات کا ذکر فرما رہے ہیں، الصفات الفعلیہ جنہیں کہا جاتا ہے، فعلی صفات میں سے یہ صفات ہیں، اور ان صفات کو اہل تعطیل نے رد کر دیا۔ کیوں رد کیا ہے؟ اہل باطل کا کیا عقیدہ ہے؟ اہل سنت والجماعت کا اس موضوع کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، نصوص الصفات الثابتة للہ عز وجل، نصوص صفات یعنی قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث جن میں اللہ تعالیٰ کی ثابت صفات کا ذکر ہے، یجب علیک ان تثبتها کما جاءت علی حقیقتها، تمہارے اوپر واجب ہے، یعنی ہم سب پہ واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے، ان تثبتها کہ ان کا اقرار کیا جائے، ان کو ثابت کیا جائے، کما جاءت علی حقیقتها، جیسے کہ آئی ہے، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے قرآن اور صحیح حدیث میں، ان کی حقیقت کے مطابق، علی حقیقتها، دون ان تتدخل بعقلک، بغیر اپنے عقل کو یا بغیر اپنے عقل پہ تولتے ہوئے، بغیر اپنے عقل کو آگے کرتے ہوئے ان کی حقیقت پر ایمان رکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ فتقول هذا لا يليق بالله، عقل کو ان معاملات میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے، عقل کا مقام کیا ہے؟ شیخ صاحب نے کیا فرمایا امام صاحب، التسلیم والتصدیق والتفویض والرضا، یہ حدود ہیں، عقل نے ان مسائل کو سمجھنا ہے ان حدود میں جو یہاں پہ بیان کیا گئے ہیں، اس سے باہر عقل جو بھی کرے گی اس میں عقل کی خرابی کی علامت ہے۔ دون ان تتدخل بعقلک، بغیر اپنے عقل کا دخل کرتے ہوئے، فتقول مثال کے طور پر جیسے کہ یہ کہنا، یہ کہو هذا لا يليق بالله، یہ اللہ تعالیٰ کے لائق نہیں ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کے شان کے خلاف ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنا ہے تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں یا اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شان کے مخالف ہے، تو شخص فرماتے ہیں یہ تمہارے عقل کی خرابی ہے۔ هذا لا يليق بالله او ان الله منزه عن ذلك، یا اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وهذا تشبیہ، یہ حقیقت میں تشبیہ ہے، كما يقوله المعطل، جیسا کہ تعطیل کرنے والے کہتے ہیں، یعنی تعطیل کرنے والے کیا کہتے ہیں، جتنے بھی معطل ہیں قاعدہ یاد رکھیں، تعطیل کرنا یعنی انکار کرنا، جتنے بھی گروہ موجود ہیں جہمی سے لے کے اشاعرہ ماتریدیہ تک، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے کلی طور پر یا جزوی طور پر منکر ہیں، ان میں آپس میں اختلاف ہے سب میں، جہمی نے کلی طور پر ہر سب اسماء و صفات کا انکار کر دیا، معتزلہ نے اسماء کا اقرار کیا اور صفات کا انکار کیا، اشاعرہ نے اسماء کا اقرار کیا، سارے صفات کا انکار کیا سوائے سات کے، ماتریدیہ نے اسماء کا اقرار بھی کیا ہے، سارے صفات کا انکار کے سوائے آٹھ کے، تو سب کی مرضی ہے، اختلاف کیوں ہے؟ عقل پہ تولے، سلف کا کوئی اختلاف ہے اس میں؟ کبھی سنا ہے آپ نے امام بخاری کا اختلاف ہو، امام مسلم کا اختلاف ہو، یا ان سے پہلے امام شافعی کے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ اللہ صفی اجمعین، کبھی اختلاف سنا ہے آپ نے کہ امام بخاری کہتے ہو کہ نہیں میرے سات صفات پہ ایمان ہے باقی پہ نہیں ہے، یا میری چار پہ، یا میرے پانچ صفات اسماء صفات پہ، یا بعض پہ ہے بعض پہ نہیں ہے، ان سے کیوں ثابت نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ اختلاف ان میں کیوں نہیں تھا؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ فعلیک بالتسلیم والتصدیق والتفویض والرضا، اس کو مضبوط سے تھامے ہوا تھا، پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کے معاملے میں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، جیسے کہ دور حاضر میں مال وراثت آگے جاتا ہے اور اسی سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہے، سلف کے زمانے میں علم موروث موجود تھا، مال کی اتنی قدر و قیمت نہیں تھی، علم کی قدر و قیمت تھی، عالم انبیاء کے وارث ہیں، اور یہی تسلسل جو ہے علم اور علماء کا آتا رہا ہے سلف صالحین میں، ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین، الغرض تو ہر انکار کرنے والے میں ایک خرابی ہے جس کی وجہ سے اس نے انکار کیا ہے. جانتے کیا ہے؟ تشبیہ. کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, وہ تو مخلوق کی بھی ہیں, اس لیے ہم نے انکار کر دیا ہے. اچھا, اس نے اصل میں انکار کیوں کیا ہے؟ اس کے ذہن نے کیا کہا؟ اس عقل نے کیا کہا؟ عقل نے یہ کہا کہ جیسا کہ تمثیل ہے, تشبیہ ہے, جیسا کہ مخلوق کے دو ہاتھ ہیں اور دو آنکھیں ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کی بھی دو ہاتھ اور دو آنکھیں ہم مان لیں تو پھر یہاں پہ تشبیہ لازم آتی ہے. اس لیے تشبیہ سے بچنے کے لیے, مزعوم تشبیہ سے بچنے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا ہے. اور پھر کیونکہ عقل, دو لوگوں کی عقلیں برابر نہیں ہیں, اگلے گروہ نے کہا نہیں, عقل تو ارادہ بھی مانتے, عقل تو زندگی بھی مانتے, عقل تو سمع اور بصر بھی مانتے, تو سات صفات کو مان لیا. اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں, آٹھویں صفت بھی, صفت التکوین یہ بھی ہے, یہ الگ سے. الغرض اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتے, لیکن یہ بات ہم نے جاننی ہے کہ ہر معطل جو ہے حقیقت ممثل ہے, مشبہ ہے. جو انکار کرنے والا تعالیٰ کے اسماء و صفات کہ حقیقت یقیناً ان لوگوں نے پہلے تشبیہ کی ہے, پھر تعطیل کی ہے, پھر انکار کیا ہے. اگر تشبیہ ان کی دماغ اور عقل میں نہ ہوتی, دل میں نہ ہوتی, تو کبھی بھی انکار نہ کرتے. اچھا, تو سب سے پہلے بات یہ ہے, تمہارے عقل کا اس پہ دخل نہیں ہے اسماء و صفات کے باب میں کہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ناجائز ہے, یہ لائق ہے یہ لائق نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے, یہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. کیونکہ معتزلہ نے سب سے پہلے کیا ہے, معتزلہ یہاں تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا واجب ہے, کیا جائز ہے, کیا ناجائز ہے, یہاں تک پہنچ گئے. یعنی شروع اسماء و صفات تقدیر کے انکار سے, وہاں سے بات شروع, کہاں تک پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ مومن کو جنت دے, اللہ تعالیٰ پر فرض ہے کہ نافرمان کو جہنم دے. یہ کس نے کہا ہے میرے بھائی؟ تم ہوتے کون ہو؟ اپنا رب پہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کرنے والے. یہ حکم ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں؟ یہ مخلوق حقیر و فقیر بتائے گا اللہ تعالیٰ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن جب عقل کی خرابی آتی ہے, دل میں گندگی کی وجہ سے جو غلط عقائد ہیں, تو پھر زبان پر بھی ایسی باتیں آتی ہیں. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ عقل کا کوئی دخل نہیں ہے, بات ایمانیات کے دل سے تسلیم کرنا ہے, تصدیق کرنا ہے, اس پہ راضی ہو جانا ہے, اور جو کیفیت ہے اس کی جو معاملہ تک سپرد کرنا ہے کہ ہم کیفیت نہیں جانتے ہیں. جتنے بھی ٹھوکر کھائی ہے, کیفیت کی وجہ سے ٹھوکر کھائی ہے. او تعتقد, یا یہ عقیدہ رکھو, ان اللہ یشبہ خلقہ کما تقول مثلہ, اور یہ عقیدہ بھی نہ رکھنا اپنے دل میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے مشابہت رکھتا ہے, جیسا کہ ممثلہ کہتے. ممثلہ کون ہے؟ معطلہ انکار کرنے والے, ممثلہ تمثیل تشبیہ کرنے والے, کہ خالق مخلوق ایک جیسے ہیں. فکل الطائفتین علی ضلال, دونوں گروہ گمراہی پر ہیں. المعطلہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب حفظہ اللہ, المعطلہ غلو فی التنزیہ, جو معطلہ ہیں انکار کرنے والے ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تنزیہ میں غلو کیا. تنزیہ سے مراد تسبیح, یعنی پاکیزگی بیان کرنا, اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنے میں حد سے گزر گئے. حتی نفوا الاسماء والصفات, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا. کیوں؟ فرارا من التشبیہ بزعمہم, تشبیہ سے بچنے کے لیے, جیسے کہ ان کا دعویٰ ہے, تشبیہ سے تمثیل سے بچنا چاہتے تھے, کر کیا بیٹھے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے. کیا وہ تشبیہ سے بچ گئے ہیں؟ نہیں بچے. کیسے نہیں بچے؟ عقل میں پہلے یقین سے تشبیہ کیے, پھر تعطیل کیے, تو تشبیہ سے کہاں بچے ہیں؟ سبحان اللہ, زبان سے تشبیہ کہنا لازمی نہیں ہے, دل میں تشبیہ کو مان لینا تشبیہ ہے. واضح ہے کہ نہیں؟ وہ ممثلہ تو, اور دوسری طرف جو ممثل ہیں, غلو فی الاثبات, انہوں نے اقرار اور اثبات کرنے میں اسماء و صفات کے باب میں غلو کی حد سے گزر گئے. صرف اقرار نہیں کیا, اقرار سے تجاوز کر گئے آگے. تجاوز کیا ہوتا ہے اقرار میں, اسماء و صفات کے باب میں؟ حتی شبہ اللہ بخلقہ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ اپنے مخلوق کے ساتھ کر دی ہے, کہ جیسا خالق ہے ویسا مخلوق ہے, نعوذ باللہ. وکل مذہبین باطن, اور دونوں مذاہب جو ہیں, کون سے دونوں مذاہب؟ المعطلہ والتعطیل والتمثیل, دو مذاہب ہیں, تعطیل و تمثیل, دونوں مذاہب جو ہیں یہ دونوں باطل ہیں. اچھا, تو صحیح مذہب کیا ہے؟ شخص فرمان کہ مذہب اہل سنت والجماعہ, مذہب اہل السنہ الوسط, دونوں کے بیچ میں ہے اور دونوں سے افضل ہے. کیا ہے؟ یثبتون للہ الاسماء والصفات, اللہ تعالیٰ کے لیے اسماء و صفات ثابت کرتے ہیں. اچھا یہاں پر الاسماء والصفات صحیح ہے غلط ہے؟ الاسماء کے اوپر فتحہ ہے والصفات کے نیچے کسرہ ہے. اچھا یہ کسرہ صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے. ہاں بھائی صحیح ہے. سب کوئی بات سو جاتے پھر سوال کر لیتا ہوں میں. یوں اونگ جاتے ہوں, کھانا کھائے ہو نا سب نے ناشتہ کیا ہوا ہے تو پھر یوں اونگ آ جاتی ہے. بھائی کہتے ہیں صفات کثرت کے ساتھ ٹھیک ہے, سب کا اتفاق ہے, کوئی مخالفت بھی کرتا ہے کیا بھائی؟ صحیح کچھ بتاؤ, صحیح غلط ہے؟ سب کہتے ہیں صحیح ہے, اکثر والے بیچ والے ہیں, پتہ نہیں ہے کیوں کسرہ صحیح ہے. ہاں کیا مطلب؟ نہیں واو تو ہے لیکن صفات کسرہ کیوں ہے؟ جمع النعت سالم عبارت صفہ کی جمع ہے, صفات جمع النعت سالم کا نصب کس چیز سے ہوتا ہے؟ فتح سے نہیں ہوتا, کسرہ سے ہوتا ہے. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے اچھا واپس آتے ہیں. اصول جماعت کا مذہب اس معاملے میں وسط ہے, دونوں کے بیچ میں ہے. تعطیل اور تمثیل کے حق مذہب ہے. يثبتون لله الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه وينفون عنه مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. اس کو انڈر لائن کر لیں, بڑے پیاری باتیں فرماتے ہیں. السنت والجماعت جو ہیں اللہ تعالیٰ اسماء صفات کے باب میں ان کا مذہب جو وسط ہے دونوں کے بیچ میں ہے, اہل التعطیل اور تمثیل کے بیچ میں ہے, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کو ثابت کرتے ہیں, اقرار کرتے ہیں, ایسا اقرار جس میں تشبیہ نہیں ہے, بلا تشبیہ, اور اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی مشابہت کی نفی کرتے ہیں. تنزیہ بلا تعطیل, ایسی تنزیہ اور پاکیزگی کے ساتھ جس میں انکار نہ ہو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا. هذا هو مذهب اهل السنة والجماعة, اهل السنة والجماعة کا مذهب ہے اس معاملے میں. على حد قوله تعالى, اس کے دلیل سن لیا, على حد قوله تعالى, حد سے مراد دلیل ہے یہاں پہ. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, سورة الشورى آیت نمبر 11. ليس كمثله شيء, هذا رد على الممثلة, یہ رد ہے تمثيل کرنے والوں کا. اللہ تعالى جیسے کوئی چیز بھی نہیں ہے, تو تمثيل کو رد کر دیا گیا ہے. وہ سمیع البصیر, اللہ تعالیٰ خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خوب سننے خوب دیکھنے والا ہے. وهذا رد على المعطل, اس میں اہل التعطیل انکار کرنے والا کو رد ہے. وہ کیسے؟ السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جن میں دو صفات ہیں, صفت السمع وصفت البصر. ودلت الآية على ان اثبات الاسماء والصفات لا يقتضي التشبيه والتمثيل, اور اس آیت کریمہ یہ دلالت میں ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرنے سے تشبیہ اور تمثیل لازم نہیں آتی. اگر لازم آتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شروع میں نفی نہ کر دیتے. سیاق دیکھا آیت کا, لیس کمثلہ شیء, یہ مثلیت کی نفی ہے کہ مثلیت ہو ہی نہیں سکتی, تشبیہ ہو ہی نہیں سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ السمیع البصیر, اب ثابت کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے. اگر سمیع البصیر میں مخلوق کے ساتھ تشبیہ ہوتی تو پھر نفی کی چیز کی اللہ تعالیٰ نے, تو نفی کا معنی نہیں رہتا نا. ایسا فرماتے ہیں هذا هو المنهج الصحيح في مسألة الأسماء والصفات, یہ ہے منہج اسماء صفات کے باب میں. اچھا ایک چیز بتا دوں میں آپ, میں نے شروع میں کہا کہ اہل الباطل جو ہیں مذاہب یاد کر لیتے ہیں اسماء صفات کے باب میں جلدی سے تک پتہ چل جائے. پہلا مذہب اہل سنت جماعت کا مذہب ہے جو حق مذہب ہے اس معاملے میں, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ہر نام اور ہر صفت پر جو قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے ان چار شرطوں کے ساتھ. کیا چار شرطیں ہیں؟ ہمارا ایمان ہے بغیر انکار, بغیر تعطیل, یعنی بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کے, بغیر تکیف کے, بغیر تمثیل کے. واضح ہے, یہ اہل سنت جماعت کا اس میں عقیدہ ہے. دوسرا گروہ جس نے انکار کیا ہے, انکار کرنے والے سب سے پہلے جہمی ہیں. جہمیوں نے سارے اسماء و صفات کا انکار کر دیا ہے. وجہ کیا تھی؟ تمثیل. پھر تمثیل ذہن میں آئی, خال مخلوق کی آپس میں مثلیت ہوتی ہے اس لیے سب کا انکار کر دیا ہے. اچھا پھر آئے معتزلہ. معتزلہ اسماء کا اقرار کیا ہے اور صفات کا انکار کیا ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے ایک وضاحت کے لیے تاکہ غلط فہمی نہ ہو, کیا معتزلہ کا اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ثابت کرنا اہل سنت جیسا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب حقیقت میں معتزلہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے منکر ہے، لیکن لٹرلی کہا جاتا ہے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تناسب میں جہمیہ معتزلہ پھر اس تسلسل کو آگے تک لے کے جاتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں اسماء کا اقرار ہے اور صفات کا، اسماء کا اقرار اور صفات کا انکار ہے. تو جن اسماء کا اقرار ہے معتزلہ جو اقرار کیا ہے، پتہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سمیع بلا سمع کے ہے، علیم بلا علم کے ہے، بصیر بلا بصارت کے ہے. تو حقیقت میں کیا ہے؟ نام کیا؟ نام کو نام سے صفت نکال دے، نام باقی رہتا ہے، حقیقت نہیں رہتی نا. اب علیم بلا علم کے کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی اس کا حل مجھے بتا ہے. علیم علم ہے تو علیم ہے نا، صفت العلم کو نکال دے، علیم باقی رہتا ہے. اس لیے معتزلہ کا یہ کہنا کہ ہمارا اسماء و صفات اللہ تعالیٰ اسماء میں اقرار ہے اور ہم ثابت کرتے ہیں، محض دعوی حقیقت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو بعد میں آئے، اچھا صفات کا اقرار ہے نا، کیا صفات کا اقرار ہے ان کا؟ صفات کا اقرار بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صفات کا تو ویسے انہوں نے انکار کر دیا ہے. جو بعد میں آئے ہیں اشاعرہ، اصل میں کلابیہ ہیں. اچھا کلابیہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ہم مانتے ہیں. اچھا کیسے مانا؟ جیسے کہ اہل سنت جماعت یا جیسے کہ معتزلہ؟ اور صفات میں سے ہم سب کی نفی کرتے ہیں سوائے سات صفات کے. اس سات صفات کا بھی اقرار اس شرط پہ کرتے ہیں، سبب ہے اس کے، شرط بھی ہے. کیا ہے؟ کیونکہ عقل نے ان صفات کو مانا ہے اور نصوص میں یہ صفات موجود ہے، اس لیے ہم نے ان پر ہمارا ایمان اور ہم نے اقرار کیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زندہ ہیں، رزق ان کو ملتا ہے اور ان کا خالق بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسے عقل نے کیا کہا؟ جو خالق ہے وہ کیا ہے؟ علم والا ہے. بغیر علم کے کیسے پیدا کرے گا؟ پھر وہ ارادہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کی قدرت بھی ہے، بغیر قدرت کے کیسے پیدا کرے گا؟ پھر وہ زندہ بھی ہے، پھر سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، کلام بھی کرتا ہے. کتنی ہو گئے؟ سات صفات ہو گئے. تو پہلے عقل نے مانا ہے، پھر نصوص قرآن سنت میں موجود ہے، اس لیے اقرار کر لیا ہے. کیا ان کا یہ ماننا ہے؟ کیا یہ ایمان صحیح ایمان ہے؟ حقیقت میں یہ بھی اہل التعطیل میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ماتریدی نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے، ان کو فرق نہیں ہے. الغرض اہل سنت والجماعت کے ایمان جیسا کس کا ایمان نہیں ہے، یاد رکھے قاعدہ. اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت والجماعت جیسا ایمان کسی بھی فرقے کا ایمان نہیں ہے. ایک ہی فرقہ ہے جس کا ایمان 100% صحیح ہے اسماء و صفات کے باب میں. باقی جتنے بھی ہیں جو کہتے ہیں نہیں ہم بعض صفات پر انکار ایمان تو لے کے آتے ہیں، جن صفات پر ایمان ہے وہ بھی عقل کی وجہ سے ہے، نہ کہ نصوص کی وجہ سے ہے. واضح ہے فرق؟ جیسا فرماتے ہیں، اب چند مثالیں ہیں ان احادیث کی. عمومی طور پر تو کہا جا سکتا ہے، لیکن حقیقتاً تو کیونکہ ان آپس میں اختلاف بھی ہے اور انہوں نے اس تفصیل سے بھی تأویل کے نام پر بعض چیزوں کو چھوڑا ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے جیسے کہ یہ خود کہتے ہیں کہ جہمیہ سب کا انکار کرنے والے ہیں، اسماء و صفات کا معتزلہ اسماء کو مانتے ہیں اور صفات کا اقرار کرتے ہیں، اس طریقے سے پھر اسماء کو مانتے ہیں صفات کا انکار کرتے ہیں، یہ تسلسل یہ ان کی بقول، لیکن حقیقت میں یہ بات درست نہیں ہے. اس لیے علمی بات میں جب تولتے ہیں نصوص کی روشنی میں، منہج السلف پر تولتے ہیں، تب تو ان کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہوتا ہے. اللہ اعلم. پھر چند مثالیں بیان کرتے ہیں، مثل قول العب مثل یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن عز وجل. اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی صفت کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں بھی ہیں. حدیث جسے میں نے بتایا سے مسلم میں ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے دل جو ہیں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں سے دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. شیخ صاحب فرمایا، شیخ صالح فضل حفظہ اللہ، تثبت الاصابع للرحمن كما جاءت في الحديث. اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی صفت جو ہے اس کو ہم ثابت کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے. ولا تقول اوريان اي مت کہو انها مثل اصابع المخلوق فهل تشبيه. یہ ہرگز نہ کہنا یا یہ نہ سمجھنا یہ نہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ایسے جیسے مخلوق کی انگلیاں ہیں، کیونکہ یہ تشبیہ ہے. ننزه اللہ عنہ، ہم تنزیہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس تشبیہ سے. بل نثبتها على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. ہم ان انگلیوں کو، یہ جو صفت ہے انگلیوں کی، ہم ثابت کرتے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. لیست کاصابع المخلوقین، مخلوق کی انگلی جیسے نہیں ہیں. وتثبت الحدیث القدسی، اور جو حدیث قدسی ہے اس کو بھی ہم ثابت کرتے ہیں. الذي يقول الله جل وعلا فيه، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، من اتانی يمشي اتيته هروله، جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر جاؤں گا. بمعنی، اس کا معنی یہ ہے، من اسرع الى رضائي وطاعتي، جو میری رضا اور میری فرما برداری کے لیے جلدی کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے. اسرعت في مغفرتي ذنوبه وقضاء حواجيه، میں اسی طریقے سے اس کی مغفرت میں بھی جلدی کرتا ہوں اور اس کی حوائج کی قضاء کرنے میں بھی جلدی کرتا ہوں. فليس معناه الهرولة المعروفة عندنا، اس سے مراد وہ ہرولہ، وہ دوڑ نہیں ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں. وإنما فسره آخر الحديث، اور اس کا ثبوت حدیث کے آخر کے الفاظ ہیں، بقوله لئن سألن لأعطينه ولئن استعاذن لأعذنه، اگر میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. فمعنى الهرولة هنا، تو یہاں پر اس حدیث میں ہرولہ دوڑ کا معنی یہ ہے، المبادرة بقضاء حواجز عبده، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، قضاء حاجت میں ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے ہی اپنے بندوں کی اتنی ہی تیزی اور جلدی سے ان لوگوں کی، جو ہے جو دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کی مغفرت اور قضاء حاجت اللہ تعالیٰ جلدی کرتے ہیں. المبادرة بقضاء حواج عبده، تو ہر والا جو اللہ تعالیٰ طرف منسوب ہے، اس سے مراد دوڑ نہیں ہے جو حقیقت میں دوڑ ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی، جیسا کہ بندے نے خیر کے کاموں میں جلدی کی ہے اور پیش رفت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے گا، اور اس کی قضاء حوائج میں بھی اس کی جو بھی تکلیفیں ہیں اللہ تعالیٰ جلدی سے دور فرمائے گا. كما ان العبد يبادر الى طاعه الله، جیسا کہ بندہ اپنے رب کی فرمانبرداری کی طرف مبادرہ کرتا ہے اور جلدی کرتا ہے. فهل العبد يهرول حقيقه او معنا، تو کیا حقیقت میں یہ بندہ جب اللہ تعالی کی فرمانبرداری میں جلدی کرتا ہے، کیا وہ حقیقت دوڑ لگاتا ہے، یا معنی کے اعتبار سے یہ بات کی جاتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ معنی کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے نا. ففي هذا، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بندہ نیک اعمال میں جلدی کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے خیر کی طرف دوڑنے والا ہے، حقیقت میں بیٹھا اپنی جگہ پہ ہے، صدقہ دینے والا، خیر کی طرف جو جلدی کرتا ہے، صدقہ اپنی جگہ پہ بیٹھا دے صدقہ رہا ہے، لیکن اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، ہمیشہ اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، دوڑ نہیں لگا رہا. لیکن کہا کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانے والا ہے، خیر کی طرف دوڑ لگانے والا اور تیزی سے چلنے والا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کے کام آتا ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرتا، جلدی سے ان کے جو بھی مسائل ہیں ان میں مدد کرتا ہے، ان کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان میں ان کے برابر کا شریک ہوتا ہے، دکھ میں بھی شریک ہوتا ہے اور کچھ کرتا ہے ان کی آسانی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائے گا. جیسا فرماتے ہیں، ففي هذا رد على بعض المتسرعين الذين يثبتون لله الهرولة، اور اس میں رد ہے بعض جلد بازوں کا جو اللہ تعالیٰ کے لیے اس صفت کو ثابت کرتے کہ اللہ تعالیٰ دوڑتا بھی ہے. وهذا من باب افعال مقابلتی، اور یہ جو ہے من باب افعال مقابلہ، اس باب میں ہے جو جس میں تقابل کیا جاتا ہے. كما قال تعالى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے، فيسخرون منهم سخر الله منهم، وہ ان سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخریہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یا ان کے ساتھ سخریہ فرماتا ہے. انما نحن مستهزئون، اللہ يستهزئ بهم، وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاق کرنے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان سے استہزاء کرنے والا ہے۔ وہ مکر اللہ، تیسری آیت میں وہ مکر کرتا، اللہ تعالیٰ بھی مکر فرماتا ہے۔ یہ من باب المقابلہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں، فیجب معرفۃ هذه القواعد العظیمہ، ان عظیم قواعد کو جاننا لازمی ہے، لیکن الانسان علی بصیرۃ ويعرف مذهب السلف فیها، تاکہ مسلمان جو ہے یا انسان جو ہے بصیرت پر ہو، علم پر ہو، اور مذهب السلف ان معاملات میں وہ جان لے۔ الذين هم اثبتوا منه واعلم منه، جو اس سے زیادہ ثابت قدم ہیں علم میں اور اس سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ ولا يستقل بفهمه وعقله، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے فہم اور اپنی سمجھ اور اپنے عقل سے مستقل الگ علیحدگی نہ اختیار کر لے۔ واثبت لله اشياء لا يدري عنها بناء على ظواهر او متشابهات، الگ ہو کے کوئی ایسی چیزیں اللہ کے لیے ثابت نہ کرے جس کو خود اس کو خود پتہ نہیں، خود خبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جائز، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق میں صحیح یا نہیں ہے۔ بناء على ظواہر او متشابہات، ظاہری الفاظ جیسے کہ یہاں پر اس حدیث میں آیا ہے، دور والی حدیث میں، یا کچھ متشابہات کی وجہ سے کوئی غلط یعنی عقیدہ نہ بنا لے۔ وہناک ادلۃ محکمۃ تبینہا وتوضحہا، اور دوسری دلائل موجود ہیں جو محکم دلائل ہیں، جن متشابہات اور ظواہر کی وضاحت کی جاتی ہے اور مزید بیان کیا جاتا ہے۔ فیجب ان يرد متشابه المحکم، یہ واجب ہے کہ جو متشابہ نصوص ہیں اور ایسی باتیں ہیں جن کی مزید وضاحت مطلوب ہو، ان کو رد کر دیا جاتا ہے محکم آیات کی طرف جو بالکل واضح ہیں اور بیین ہیں۔ وهذا لا يهتدي اليه الا الراسخون في العلم، اور اس کی طرف صرف وہی لوگ یعنی ان لوگوں کی رہنمائی ہوتی ہے جو علم راسخ القدم ہے۔ محکم کون سی آیات، متشابہ کون سی ہیں، اور متشابہ محکم کی طرف کیسے لوٹایا جاتا ہے، یہ علماء راسخ فی العلم علماء کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کو ہی اس کی طرف ہدایت دیا ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، فیجب علی طالب العلم والمبتدئ، طالب علم و مبتدی پر یہ فرض ہے، اللہ يتسرع في هذه الامور، ان معاملوں میں جلد بازی نہ کرے، بل يتوقف عنها، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اس میں توقف اختیار کرے، وان يتعلم كيف يفهمها على منهج السلف، اور اچھی طرح جان لے کہ اس کو کیسے سمجھے منهج السلف کے مطابق، والجادة واضحة، اور راستہ بالکل واضح اور صاف ہے، والسلف ما قصروا في بيان الحق، اور سلف نے حق کو بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، وضع القواعد والضوابط، اور نہ ہی قواعد اور ضوابط اس معاملے میں بیان کرنے کی کوئی کمی چھوڑی ہے، لیکن هذا يحتاج الى تعلم، لیکن اس کے لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، ويحتاج الى فهم، اور اس کے لیے علم کے ساتھ ساتھ صحیح سمجھنا بھی لازمی ہے، فہم بھی لازمی ہے۔ کون سی فہم ہے، کس فہم کی بات ہو رہی ہے؟ فہم السلف، یاد رکھیں۔ ومثل هذا ايضا قوله، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، قوله صلی اللہ علیہ وسلم، ينزل ربنا الى سماء الدنيا، اللہ تعالیٰ سماء دنیا پر نازل ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شاہ نشان ہے، وينزل عشية عرفة، اور عرفات کی شام کو بھی نازل ہوتے ہیں، يأتي يوم القيامة، تیسری حدیث میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آتے ہیں، يجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئیں گے اپنے بندوں کے بیچ میں فیصلہ اور حساب کرنے کے لیے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، نثبت هذه الاشياء لله على حقيقتها، ہم ان سب کو ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ان کی حقیقت پر، دون تدخل في تحديد الكيفية، فلا نتكلف معرفة كيف يأتي، بغیر کیفیت کی تحدید کرتے ہوئے ہم اس میں تکلف نہیں کرتے یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے آئے گا، کیف یجی، فالکیفیت لا نتدخل فیہا، کیفیت میں ہم دخل نہیں دیتے۔ اما المعنی فہو معقول، معنی معقول ہے، معنی معروف ہے، ولہذا لما سئل الامام مالک عن کیفیت الاستواء، اس لیے جب امام مالک رحمہ اللہ سے استواء کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا، قال السائل، سوال کرنے والے نے یہ کہا، الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا کیسے مستوی ہوا، سوال یہ تھا سوال کرنے والے کا۔ یسأل عن الکیفیتی، تو سوال کرنے والا جو ہے کیفیت کا سوال کر بیٹھا۔ قال له مالک رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، الاستواء معلوم، اے معلوم معناه، استواء معلوم یعنی اس کا معنی معلوم ہے، والکیف مجهول، اور کیفیت مجهول غیر معلوم ہے۔ غیر معلوم کیوں ہے؟ اس کا ثبوت نہیں ہے۔ استواء کیسے معلوم ہے؟ عربی لغت کے اعتبار سے استواء کا معنی بلندی کا ہے، ارتفاع کا ہے، صعود کا ہے، یہ سارے معنی بلندی کے ہیں، معنی معروف ہے۔ کیفیت کیوں مجہول؟ اس کی دلیل نہیں کہ کیفیت کس کیفیت سے ہے۔ والایمان بہ واجب، اور اس پر ایمان لانا بھی واجب۔ واجب کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے، دلیل موجود ہے۔ وسؤال عنہ بدعت، سؤال یعنی کیفیت کے تحت سوال جو ہے بدعت ہے۔ کیوں بدعت ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور بغیر دلیل کے کوئی بات کرنا بدعت ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذا هو المنهج السليم في مثل هذه الامور، یہی صحیح منہج ہے ان جیسے معاملوں میں۔ یہاں تک کافی، اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت الصورہ، اللہ تعالیٰ کی صورت کی صفت کے تعلق سے انشاءاللہ کے درس میں بات کریں گے۔ کچھ اہم باتیں اور بھی ہیں، طلاب علم کے لیے کچھ نصیحتیں بھی ہیں، تو کل اگلے ہفتے انشاءاللہ بیان کریں گے، یا اس کے بعد والے ہفتے میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔